الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک مسلمان مومن کے اعمال پر، اس کے عقیدے پر، اس کی زندگی پر، اس کے اٹھنے بیٹھنے پر، اس کے خاندان میں، اس کی معاشرت میں، اس کی معیشت میں، اس کی خوشی میں، اس کے غم میں، زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کے دین کی رہنمائی موجود ہے، اور حق یہ ہے کہ اس رہنمائی کا اثر نظر بھی آنا چاہیے. اور بالکل اسی طرح جو شیطان ابلیس ہے، وہ بھی مسلمان مومن کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کی گمراہی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مومن قتل کر دے، ایک مومن طلاق دے دے، ایک مومن شراب پی لے، ایک مومن بدفعلی میں ملوث ہو جائے. یہ تو ہے ہی، اور یہ تو بالکل ظاہر اور واضح ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقہ واردات ہیں. مثلا آج کل یہ ایک فتنہ نکلا ہے جو خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دینی تعلیمات میں قدرے کم علم رکھتے ہیں اور ان کی توجہ کچھ کم ہوتی ہے، ان کو بہلانے میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ تمام مسائل قرآن کریم میں موجود ہیں، تمام مسائل حدیث شریف میں موجود ہیں، لہذا آپ خود قرآن اٹھائیں، اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں. آپ حدیث اٹھائیں، حدیث پڑھیں، اور حدیث میں جو مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہو وہ آپ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کرنا. اور آسان الفاظ میں وہ حملہ کرتے ہیں تقلید کے اوپر، وہ حملہ کرتے ہیں فقہ کے اوپر، تفقہ کے اوپر. ان کا نشانہ ہوتے ہیں ائمہ اربعہ، اور ان کا نشانہ وہ ہمارے اسلاف میں جو فقہا گزرے، جو ایسے فقہا گزرے جو محدثین بھی تھے، جو مفسرین بھی تھے، جو تمام کا مجموعہ تھے ان کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کو گمراہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں مختصر سی بات کروں گا اور اس بارے میں ایک مسلمان کو اطمینان قلبی حاصل ہونا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان مومن، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرے، یہی اس کا ایمان ہے، یہی اس کے ایمان کا مقصد ہے اور یہی قرآن کی تعلیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے محبت حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی اتباع کرنے کا طریقہ، اللہ کی اتباع کرنے کا عملی پریکٹیکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل اور اکمل، آپ سے بڑھ کر، آپ سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کائنات میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا۔ اس پہ ہر مسلمان کا اتفاق ہے، ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کا سرچشمہ اور سب سے بڑا رہنمائی کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں ان میں بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں۔ محکمات کا مطلب بالکل واضح ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، معمولی سوز بوجھ عقل والا بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس میں اللہ کا جو حکم ہے وہ من وعن سرخم تسلیم ہے، اس پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ اور وہ احکام جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معارض ہے، اس کے اپوزٹ ہو رہے ہیں، یا کسی حدیث اور اس کے درمیان بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ اس میں کس آیت پر عمل کیا جائے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، بیوہ کے بارے میں جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا اس کا حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 40 دن تک عندن گزارے۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ قرآن کی آیت ہے، نہ سوری طور پہ منسوخ ہے، نہ حکمی طور پہ منسوخ ہے، نہ تلاوت کے لحاظ سے منسوخ، البتہ حکمی طور پہ منسوخ میں ضرور ہے، لیکن میں عام بندے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان بھائی جو دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کے خاندان پالتا ہے اور اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے سامنے یہ دونوں آیات آ جائیں تو وہ کس آیت پر عمل کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان له امام فقراۃ الامام له قراۃ, غالب ابو داؤد شریف کی حدیث, جو امام کے پیچھے کھڑا ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے, اس کو خود قراءت کرنے کی ضرورت نہیں. اور دوسری صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. میرے محترم بھائیوں, ان دو احادیث میں کس پر عمل کرنا؟ استخارہ کریں گے, مشورہ کریں گے, یا اپنی پسند کو دیکھیں گے جو اچھا لگے گا اس پہ عمل کر لیں گے؟ دین تو ایسا نہیں ہوتا. اب ضرورت آ گئی دین کو سمجھنے والے, دین کے تمام تعلیمات کا علم رکھنے والے, قرآن کریم کے آیات, اس کے معانی, اس کی تعویلات, قرآن کریم کے سیاق و سباق, شان نزول, اس سے متعلق احادیث میں آنے والی روایات, صحابہ کرام کا اس آیات کے بارے میں جو اظہار خیال ہے, تابعین و اتباع نے اس آیات میں کس آیت پر عمل کیا ہے, یہ سب جاننا اس کے لیے ضروری. اب ضرورت پیش آ گئی کہ یہ دونوں احادیث میں محدثین نے راجح کس کو کہا ہے, مرجوح کس کو کہا ہے, کلام کس میں ہے, رجال کے اندر کون سے رجال فوقیت والے ہیں اور کون سے رجال فوقیت والے نہیں ہیں. یہ سب علماء کی اصطلاحات ہیں. آپ حضرات میری بات پہ غور کیجئے اور مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے گا. اب آپ بتائیے کہ آیات کے معانی تراجم, آیات کے شان نزول, آیات کے سیاق و سباق, آیات کی تعویلات, آیات کے احکام اور آیات کے اندر موجود رموز و اسرار, اور ان آیات کے بارے میں پیغمبر سے لے کے آئمہ تک اہل علم نے کیا رائے اختیار کی ہے, یہ کون جانتا ہے؟ میں تو نہیں جانتا, مکمل طور پہ اس بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. احادیث کے بارے میں جو محدثین نے رائے اختیار کیے وہ کون جانتا ہے؟ کلی طور پہ الف سے لے کے یا تک مجھے نہیں معلوم کہ کیا فرماتے. دنیا کے اندر کسی بھی سلسلے میں کوئی صحت کا مسئلہ پیش آ رہا ہے, اردو بازار میں میڈیکل کی کتابیں بھری پڑی ہیں, جا کے اٹھا لیں, پڑھیں اور اپنا علاج شروع کریں. عمارت بنانی ہے, سول انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے, انٹرنیٹ کے اوپر پی ڈی ایف ہزاروں پڑے ہوئے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس پر عمل شروع کر لیں, گھر بنانا شروع کر لیں. پاکستان کا قانون چھپ چکا ہے اور ہر جگہ موجود ہے. یہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان میں سے ایک اٹھیں اور ہاتھ اٹھا کے مجھے کہیں کہ ہاں مجھے پاکستان کا قانون لفظاً بلفظاً یاد ہے. کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے. جب قانون اور آئین کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ایک دین یتیم اور یسیر, یہ ایک دین عاجز اور مسکین ملا ہے کہ جب اس کی ضرورت آئے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عالم کی, کوئی ضرورت نہیں ہے مجتہد کی, کوئی ضرورت نہیں ہے فقہ کی اجتہاد کی, ہم اس کو خود حل کریں گے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والی الرسول والی الامر. تمہیں نہیں معلوم, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر کسی مسئلے کے اندر پریشانی آ رہی ہے, رہنمائی کی ضرورت پیش آ رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جانی ہے, اور وہ کس سے جانا جائے گا؟ فاسألوا اہل ذکر, اہل ذکر سے جانا جائے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر علم کو کہتے ہیں. تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق. اور یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ تقلید یا کسی امام کا مقلد ہونا یہ عیب نہیں ہے, یہ حسن ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, ہاتھ یہاں تک اٹھانے ہیں, یہاں تک اٹھانے ہیں, کان سے لگانے ہیں نہیں لگانے, اس میں ساری زندگی کنفیوز رہے مسلمان, تو اس کی عبادت کے اندر آرام, تسلی, تقوی, خشوع و خضوع اور تسکین وہ کیسے پیدا ہو؟ صرف ابھی کان تک ہاتھ گئے, اس کے بعد ہاتھ رکھ لیے, اب یہاں رکھنے یا ناف کے نیچے رکھنے یا سینے کے اوپر رکھنے یا بعض عجیب و غریب قسم کے تماشوں کی طرح یہاں رکھنے, ساری زندگی اسی میں گزر جائے کہ بھائی اس میں صحیح طریقہ کون سا ہے, نماز میں حلاوت کیسے پیدا ہو؟ اب امام کے پیچھے کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں کہ قرات کروں یا نہ کروں. ہمارے جاننے والے تھے, وہ کہتے تھے جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے اور میں تھکا ہوا نہیں ہوتا تو میں امام کے پیچھے پڑھتا ہوں, اور جب تھکا ہوا ہوں تو اپنے پر نہیں پڑھتا. تو میں نے اس سے کہا آپ کی نماز آپ کے موڈ کے مطابق ہے, یہ کیسی نماز؟ رکوع میں جا رہے ہیں تو ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں, انگلیاں کھلی رکھنی ہیں بند رکھنی ہیں, اس کے اندر بھی امام کی ضرورت ہے. رکوع سے اٹھنا ہے تو ہاتھ باندھنے ہیں یا ارسال کرنا ہے, اسے ارسال کہتے ہیں, اس میں بھی امام کی ضرورت ہے. صرف ایک نماز کے اندر ایک عام مسلمان کو اتنی زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے تو ساری زندگی پیدائش سے موت تک اگر وہ یہی کام کرتا رہے کہ میں کیا کروں, میں کیسے کروں. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے, انہوں نے الفقہ والتفقہ میں لکھا ہے کہ دینی احکام کی دو قسمیں ہیں, احدہما معلوم بضرورت, ایک قسم وہ ہے جو ظاہر و باہر سب کو معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, اللہ سے نہ کوئی پیدا نہ وہ کسی سے پیدا, اللہ کے نہ بیٹے نہ بیٹی, اللہ تبارک و تعالی حی, اللہ تبارک و تعالی قیوم, اللہ تبارک و تعالی رزق سے منزہ ہے, اللہ نیند سے منزہ ہے, یہ سب کو معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آخری نبی ہیں, پیغمبر ہیں, آپ مرسل ہیں, آپ پہ قرآن کریم کی وحی کا نزول ہوا ہے, سب کو معلوم. اب اس میں کوئی کہے کہ میں تقلید کروں, وہ متفق علیہ کافر ہے. لیکن کچھ احکام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ پتہ نہیں چلتا ایک عام مسلمان کو کہ اس کا مطلب کیا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء, جن کو طلاق ہو جائے تو وہ تین قرو عدت گزاریں گی. قرو کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں, آپ ذرا معلوم کر کے پھر مجھے بتائیے. بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے جو قرو کا مطلب کہیں گے پاکی, تین پاکیاں, اور بہت سارے ایسے علماء ہیں جو قرو کا مطلب آپ کو کہیں گے تین حیض, تین ناپاکیاں. بالکل مشرق و مغرب کا فرق ہے, آپس میں ٹکرا رہے ہیں قرآن کی آیت. ایسے مسائل کے اندر ایسے علماء مجتہدین ائمہ کرام جو محدثین بھی ہوں, جو مفسرین بھی ہوں, جو فقہا بھی ہوں, جو متقی بھی ہوں, جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے اندر لگا دی ہو, جنہوں نے اپنی پوری زندگی فقہ اور دین کے مسائل حل کرنے میں گزار دی ہو, ان سے جا کر یہ پوچھنا کہ حضرت جی اس مسئلے کا کیا مطلب ہے, یہ تقلید ہے. اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن مسائل کے مطالب واضح نہیں ہیں اگر ہم عوام کو مسلط کر دیں کہ خود جاؤ اپنا کام کرو اور خود پتا کرو تحقیق کرو اور ان مسائل پر عمل کرو تو لبطلت المعائش والحرس والماشیہ، دنیا کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کے ہاں معیشت اور ایگریکلچر کھیتی باڑی اور فارمنگ جانور پالنا یہ سب چتر بتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو بزنس کر رہا ہے، جو کارخانہ چلا رہا ہے، جو معاشرے کے اندر معیشت کا کام کر رہا ہے، وہ تو اسی فکر میں لگا رہے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر آپ پر احسان ہے کہ ہم جاتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں، وہ ہماری صحیح صحیح رہنمائی کر لیتے ہیں اور ہم اس مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ خلاصۃ التحقیق میں فرماتے ہیں کہ جو احکام معلوم ہیں ان احکام کے اندر تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ احکام جو جن کے مطالب متشابہ ہیں، جن کے مطالب مجمل ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر استدلال کے، بغیر نظر کے، ان مسائل کے اندر ایک عام مسلمان کے لیے اجتہاد کرنا یہ اس کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے. میرے محترم بھائیوں، ان معاملات کے اندر خاص طور پہ اپنے عبادات کے اندر، اپنی معیشت کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی نکاح و طلاق کے اندر، اپنی زندگی کے تمام مراحل میں جو ہمیں مسئلے پیش آتے ہیں، صحیح اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ ایک مستند اہل حق عالم سے رجوع کر لیا جائے، اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ فجر کی نماز میں جب آتا ہے تو اس کے بعد وہ کتاب اٹھا کے دین کا مطالعہ کرتا ہے، ائمہ کرام کی رائے جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے کہ یہ فقہ حنفی اہل حق مسلک دیوبند کے مطابق تمام مسائل کو پڑھ چکا ہے، یہ صحیح رہنمائی کرے گا. اور نہ جس کے پاس ڈگری ہے، نہ جس کے پاس کوئی عطا پتہ ہے، اور بخاری کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیا اور اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ائمہ کی، کوئی ضرورت نہیں ہے فقہ کی. الحائق صلی رکعتین ينتظر الوحی، جو لاہی میں دو رکعت نماز پڑھی اور کہا اب مجھ پہ وحی نازل ہونے والی ہے. اور ہمارے علماء کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جب کسی مجلس میں ہو، جب کہیں کلام کرنا ہو، جب کہیں مناظرے کی کیفیت ہو، تو یقیناً پہلے سے ہر کام کے لیے مکمل تیاری ہونی چاہیے. ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم ان یحسنہ، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے کہ ایک مومن جب کوئی کام کرے تو اس کا حق ادا کرے اور اس کے تمام تقاضے اس کو پروٹوکولز کے مطابق، تیاری کے مطابق کرے. اور وہ لوگ جو ائمہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو فقہ جیسے حسین علم سے محروم ہیں، وہ بھی جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں، ان کو بھی جب کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ان کو بھی جب کسی علمی مسئلے کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے اس کو نکالتے؟ کیا ان پہ وہی نازل ہوتی ہے؟ وہ آخر کوئی حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں نا، اور حدیث کی کتاب میں وہ مسئلہ اختیار کرتے ہیں جو محدث امام نے اختیار کیا ہے، تو یہ تقلید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے دیتے ہیں، تو تم ابن تیمیہ کی بات مان کے اس کی تقلید کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ وہ ابن قیم کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ابن قیم کی کتابوں کے حوالے دینے کا کیا مطلب ہے؟ ابن قیم کے آسمان سے مسائل اترے؟ ابن قیم ابن تیمیہ کا سب سے بڑا شاگرد، وہ ابن تیمیہ کی تقلید. وہ ابن حزم کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ابن حزم نے تمام چیزیں کہاں سے جمع کی ہیں؟ محدثین سے جمع کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، یہ صرف باتوں کا دھوکہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے عبادات کے اوپر اور مسلمان کے انتہائی اہم دینی عقائد کے اوپر ایک حملہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے علماء، اپنے اسلاف، اپنے ائمہ، اپنے محدثین، اپنے مفسرین پر بھرپور اعتماد ہوگا تو یہ فلاح و نجات کا راستہ ہمیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے نصیب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، وہ پریشان حال ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائے. یہ وبا، یہ بیماری جو دوبارہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اور تمام عالم کے مسلمان اور بحیثیت انسان کے سب پریشان ہیں، اے اللہ اس بیماری کو اٹھا لے، اے اس فتنے سے، اے اللہ اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں موقع دے کہ ہم آرام سے، سکون سے، اخلاص سے اور اطمینان سے آنے والے رمضان المبارک میں آپ کی عبادت کریں، آپ کے حضور قرآن پڑھیں، آپ کے حضور تراویح پڑھیں اور سرب سجود ہوں، اور ہر قسم کی رکاوٹیں، پریشانیاں اے اللہ آپ میں خاص فضل و احسان سے دور کر دیں اور ہمیں اس سے محفوظ فرما. اے اللہ حضرت والد صاحب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، حشر و نشر میں ان کو بھی اور ہمیں بھی میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما، اور آپ کے بستے اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما، اور اے اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. ہمارے یہاں کے مدرس ہیں اور بہت ہی زیادہ مخلصین میں سے ہیں قاری اشرف صاحب، ان کے والد صاحب کا آج اچانک انتقال ہوا. ایک ہفتہ پہلے یہاں تشریف لائے تھے، بالکل ٹھیک تھے، لیکن آج ان کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے مولانا قاری اشرف اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے ادارے کی ایک بہت ہی سرمایہ ہے اور ہمارے ادارے کی فاضلہ ہیں اور مفتیہ ہیں ڈاکٹر مریم صاحبہ، ان کی والدہ بہت شدید عالین ہیں، اسپتال میں داخل ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح اور جتنے بھائی ہیں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.